للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك نُرِيَنَّك بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير: للذين استجابوا لربهم الحسنى، وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لی اپنے رب کی دعوت، الحسنى ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے واسطے الحسنى ہے. والذین لم يستجیبوا له، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، رب کی دعوت کو قبول نہ کیا. اب یہاں پر جو ہے آپ دیکھیے کہ دو طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ کردار بتایا جا رہا ہے، اور اس میں سے وہ لوگ جو رب کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے الحسنیٰ ہے. اور الحسنیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں دراصل یہ تھا العاقبۃ الحسنیٰ، اور العاقبۃ جو ہے نا، العاقبۃ یہ محذوف ہے، حذف ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، اور بلکہ کیا ہے کہ بڑے سادہ الفاظ میں یہ بات اللہ رب العزت نے کہہ دی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کیا جو اس کے رسول نے پیش کی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ العاقبۃ الحسنیٰ، ان کے لیے بھلائی کا انجام ہے، ان کے لیے بہترین انجام ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ والذین لم يستجیبوا له، اور وہ لوگ جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، باپ دادا کی اندھی رسموں کی تقلید، یا نفس کی خواہشات، یا زمانے کا رسم و رواج، یا پیئر پریشر، یا بری صحبت سہلے، یا دنیا کی زندگی جو ہے جنہوں نے اس کو اپنا مقصد بنا لیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ والذین لم يستجیبوا له، انہوں نے رسول نے جو اللہ کی دعوت کو پیش کیا قرآن کی شکل میں، انہوں نے اس کو قبول نہ کیا. تو دو طرح کے کردار ہیں اور دو طرح کے انجام ہیں. جو اچھا کردار ہے ان کے لیے الحسنیٰ ہے، اور جو نافرمان ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، کہ اگر وہ جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ اور اتنا ہی اور، یعنی زمین کے اوپر اندر جتنے بھی خزانے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ومثلہ معہ اور اتنا ہی اور. آپ تصور کریں کہ کسی کے پاس ایک گھر ہو اور اتنا ہی اور اس کو مل جائے بھرا ہوا، تو یہاں پہ ایک گھر نہیں کہا جا رہا، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں جتنے دنیا میں گھر ہیں، جو کچھ بھی زمین پر ہے اور اتنا ہی اور. لَفْتَدَوْ بِهِ، اگر وہ اس کو فدیے میں دیں. لَفْتَدَوْ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ کہ بدلے میں دینا. اور بدلے میں، فدیے میں کوئی چیز کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ انسان اپنی جان کو بچا لے، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لے. تو اگر اس کو وہ فدیے میں دینا چاہیں تو کیا وہ بچ جائیں گے؟ وہ بچ نہیں سکتے. اور وہ کیوں نہیں بچ سکتے؟ اللہ رب العزت قرآن میں جو ہے وہ بار بار مختلف انداز میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ دن اتنا سخت ہے، وہ دن اتنا جو ہے وہ دہشت ناک ہے، وہ دن اتنا ہولناک ہے کہ اس دن جو ہے وہ کوئی کسی کے جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ جیسے سورۃ عبسہ، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ تو اس دن جو ہے ہر قریبی سے قریبی رشتہ بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ بھاگے گا، رشتہ دار جو ہے وہ ایک دوسرے سے فرار حاصل کرے گا، اور کیا چاہے گا کہ کسی طرح سب کو دے دلا کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ سوء الحساب ہے۔ لم یستجیبو، یہ فیل ہے نا، کہ انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، اللہ کی بات کو مانا ہی نہیں، تو انجام کیا ہے؟ سوء الحساب، برا حساب، مرکب اضافی ہے نا، برا حساب ان سے لیا جائے گا۔ یہ دونوں اس میں، اور آپ دیکھیے کہ برا حساب جو ہے اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے دنیا کی زندگی میں ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کرتے نہیں ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، پہلے بھی یہ بات ہو چکی کہ گناہ کے کرنے میں اور گناہ کے ہونے میں بہت فرق ہے نا، چیز کے گر جانے میں اور چیز کے گرا دینے میں۔ کسی کو آپ کا پاؤں لگ جائے اور کسی پر پاؤں رکھ کر چلا جائے، دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک میں دیدہ دانستہ نیت اور کوشش جو ہے اس کا دخل ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بھولے سے جیسے کسی سے ہو جاتا ہے کہ چیز گری اور ٹوٹ گئی ہے نا، کوئی چیز کسی پہ گر گئی، پاؤں کسی چیز پر جو ہے وہ آ گیا۔ تو مومن جو ہے اس سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ بھول کر دنیا میں ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کی جو تکلیفیں پہنچتی ہیں نا اس کے بدلے ان کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیک اعمال جو ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی آیات اور احادیث بھی ملتی ہیں، اور یہ لوگ جو مومن ہیں جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تمام اچھے اور برے اعمال سے ان کو آگاہ کیا جائے گا، ان سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ چھان بین ہوگی یا جانچ پڑتال ہوگی، بلکہ جیسے حدیث ہے جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہوا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد ہی آسان سا حساب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محض پیشی ہوگی، انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، اور جس کے حساب سے تحقیق شروع ہو گئی سمجھ لو کہ وہ مارا گیا۔ من نوقش الحساب عذب، جس سے حساب میں جرا کی گئی اس کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اس کا بچنا جو ہے وہ پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اور سورۃ انشقاق میں اللہ رب العزت جو ہیں فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان سے جو ہے وہ چھان بھی نہیں ہوگی، ان سے آسان حساب جو ہے وہ لیا جائے گا، اور جس سے جو ہے وہ حساب لیا گیا تو وہ مارا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، کیا پڑھنا چاہیے سب مل کر بولیں، حسبنا حسابا یسیرا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ مجھے کسی کی یہ مثال بڑی اچھی لگتی ہے کہ ایک آقا کو اگر اپنے ملازم پر اعتماد ہوتا ہے اور ملازم اس کا وفادار ہے، دیانتدار ہے، تو چھوٹی موٹی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو مالک معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر آقا کو ملازم کی وفاداری کا اعتماد نہ ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی باز بوس کرتا ہے نا، خوب پکڑ کرتا ہے. مثلا گھر میں جو ہے وہ گھر میں دو بچوں کا مختلف رویہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ اپنے اپنی جھوٹ بولنے سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے والدین سے جب اپنا اعتماد اٹھا لیتا ہے بچہ، تو اس کی صحیح بات بھی ہوتی ہے نا، والدین کو یقین نہیں آتا، وہ سچ بول رہا ہوتا ہے لیکن یقین نہیں آتا ہے نا، اس کا سخت حساب کتاب ہوتا ہے، تم دیر سے کیوں آئے، تم نے اتنی دیر کیوں لگائی، تم نے پیسے یہ کہاں خرچ کیے، تم کہاں کھڑے ہوئے تھے، نماز کے بعد تمہیں کیوں دیر ہوگی، گو کہ وہ نماز پڑھ کے آتا ہے، ہے نا. اور وہ بچے جن پر اعتماد ہوتا ہے والدین کو، وہ دیر بھی کرتے ہیں، کسی بھی کام میں ان سے کوئی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، لیکن والدین ان کے ساتھ نرم آرام کا معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور دوسری اہم بات جو ہے کہ یہ جو فدیے میں دینا ہے، سارا کچھ جو زمین میں ہے، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب پانے والے دوزخی سے پوچھیں گے، اگر تیرے پاس ساری دنیا کا مال موجود ہو تو کیا تو اسے اپنے فدیے میں دینا پسند کرے گا؟ وہ جواب دے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب تو انسانی شکل میں تھا اس وقت تو میں نے تم سے اس سے آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ بات کیا تھی؟ توحید پر قائم رہنا، اور کہا تھا کہ پھر میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا مگر تو شرک پر اڑا رہا. یہ امام مسلم کی روایت ہے. تو دنیا میں تو آسان ہے نا یہ معاملہ کہ اللہ کی بندگی جو ہے اس کو اختیار کر لیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ اوپر کیا ہے، لربہم الحسنا، اور نیچے کیا ہے، لہم سوء الحساب، سخت حساب، برا حساب. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانہ. اور آپ دیکھیں کہ جہنم جو ہے جس کا اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، دو جو ہیں وہ نظریے ہیں، ایک اسلام کا اور ایک کفر کا، دو کردار ہیں، ایک مومن کا اور ایک کافر کا، اور دو انجام ہیں، ایک ہے الحسنہ اور دوسرا ہے سوء الحساب اور پھر جہنم. اور جہنم جو ہے اس کو قرآن و حدیث جس طرح سے پیش کرتا ہے، آپ سوچیں کہ اس سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ رب العزت جو ہے سورۃ حج آیت 19 میں فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالے ہی نہیں پیٹ کے اندر تک کے حصے جو ہیں وہ گل جائیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ الاعراف آیت 41 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا. پھر اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی ان کا گھر جہنم ہے. جیسے ماں نہیں بچے کو اپنی گود میں لے لیتی کہ کوئی اس کو مارے نہ، مرغی نہیں بچوں کو، چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی کہ کوئی اس کو چیل یا کوا اڑا کر نہ لے جائے، اٹھا کر نہ لے جائے. تو جس طرح ماں کی گود ایک ٹھکانہ ہے، اس طرح جہنم جو ہے وہ جہنمیوں کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی مزید وضاحت کرتی ہیں کہ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی جو ہے وہ 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا. مسند احمد کی یہ روایت ہے. اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا کہ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے. اب سوچے تو صحیح، کتنی اس کی باغیں ہوں گی، کتنی اس کی لگامیں ہوں گی، کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے گا، کیسے اس کو جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہوگا کہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جو ہے وہ قیامت کے دن جہنم کو کھینچیں گے. یہ امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں. پھر امام مسلم کی یہ حدیث بڑی ہی ڈرانے والی ہے، جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 سال 70 ایئرز تک اس میں گرتا چلا جائے گا، یعنی جہنم کے نیچے پہنچنے میں جو ہے ایک جہنمی نافرمان کو 70 سال چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا جتنی مسافت زیادہ ہوتی ہے، جتنا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اتنا وقت لگتا ہے نا، 70 سال لگیں گے تو کوئی شخص جہنم کی تہ تک پہنچے گا. آپ سوچے تو صحیح کہ کیا میرے اور آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، کیا ہمارے اندر اتنی جرت ہے کہ ہم جو ہے وہ جہنم جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے ٹھکانہ بنایا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور بے سل محاد، اور لوگوں اس کے برا ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے جس کو میرا اور آپ کا رب کہتا ہے کہ وہ برا ٹھکانہ ہے؟ کیا میرے اور آپ کے عظیم رب کی بات جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے؟ وہ جھوٹی ہو سکتی ہے؟ وہ تو سچی ہی ہے. تو پھر کیوں نہ میں اور آپ جو ہے وہ برے اعمال جو ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ جہنم کی ہولناک سزائے جو ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم جو ہیں وہ اچھے عمل کریں، حسن عمل کریں، تاکہ جو ہے وہ رب کی جنت جو ہے وہ ہمیں مل سکے. اَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں یہاں پر جو ہے وہ اہل حق اور باطل کی علامات اور صفات بتا رہے ہیں. پہلے مثالوں سے حق اور باطل کا فرق بتایا تھا، ہے نا؟ آپ نے مثال پڑھی تھی نا زبد اور رابیہ کی، اور آپ نے مثال پڑھی تھی نا ہلیتن او متائن زبد مثلوں کی. اور ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ حق اور باطل کا فرق بتایا دو مثالوں سے. پھر اللہ تعالیٰ نے دو کرداروں کا انجام بتایا آیت نمبر 18 میں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہیں جو لربہم الحسنی چاہتے ہیں، کون ہیں جو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مأواہم جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. تو وہ بھی دیکھ لیں کہ ان کی صفات کیا ہیں، اور وہ لوگ جو بے سل محاد کے اندر ڈالے جائیں گے وہ بھی دیکھ لیں کہ ان کی علامتیں کیا ہیں، ہے نا؟ کبھی میں اور آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بڑا گھر چاہیے، مجھے اولاد جو ہے وہ نیک چاہیے، مجھے دنیا کی زندگی میں بڑی سہولتیں چاہیے، ہے نا؟ تو کیا چاہنے سے، خواہش کرنے سے وہ چیزیں مل جاتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں ملتی نا. اس کے لیے والدین کی یا جو بھی چاہتا ہے اس کی ایک لمبی سٹرگل، لمبی کوشش، محنت، راتوں کا جاگنا، ہاتھوں کا پھیلانا، دامن کا اٹھانا، دعائیں، اور اپنے آپ کو ہلکان کر لینا، اپنے آپ کو بالکل بھلا دینا. جیسے بندے کو اپنے آپ کا ہوش ہی نہیں ہوتا نا، پھر کہیں جا کر یہ دنیا کی نعمتیں بھی میسر آتی ہیں. دنیا میں عزت، دولت، کرسی، سرٹیفکیٹ، یہ آپ کی پاؤں کی زنجیر بنتے ہیں، یا آپ کے گھر کی باندھی بنتے ہیں، یا آپ کا وہ ساتھ دیتے ہیں، ورنہ تو دنیا بھی ساتھ نہیں دیتی. تو آخرت کیسے ہی مل جائے گی لوگوں؟ اور میرا رب واقعی مجھ سے اور آپ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اس دنیا کی تمام مخلوقات سے سب سے بڑھ کر چاہنے والا رب کہتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جہنم سے بچو کیسے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ الحسنہ تمہیں کیسے ملے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم میرے کیسے ہو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کا سوالیہ انداز ہے، افا میں یعلم، کیا وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل الیکا، کہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے تیری طرف، کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے کی طرف، اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے، وہ اس کو وہ شخص کیا سمجھتا ہے؟ الحق، حق سمجھتا ہے. ایک تو یہ ہے علم رکھنے والا، آگاہی رکھنے والا، شعور رکھنے والا کہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے نا. ایک وہ شخص، کمن ہوا آما، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہے؟ اندھا کون ہے جو آنکھیں ہی نہ کھولے، جس کا دل اور آنکھیں بصیرت اور بصارت سے محروم ہو؟ تو بینا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب. پھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ بے شک نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں. اور میری بہنوں یہ اولو الالباب کون ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اولو الالباب وہ ہیں جن کے پاس دنیا بہت ہے، زیور بہت ہے، گھر اپنا ہے، گاڑی اپنی ہے، دنیا کے لحاظ سے جو کامیاب ہیں ہم اس کو کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ اولو الالباب کون ہے. آئیے اللہ کی زبان میں دیکھتے ہیں کہ اولو الالباب کون ہے جو کہ اللہ کی نشانیوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اولو الالباب کون ہیں؟ اور امام رازی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ کسی شخص نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ اس کی جائیداد کا چوتھا حصہ جو ہے وہ اس شہر کے سب سے عقل مند اور ہوش مند شخص کو دے دیا جائے. کہتے ہیں آئمہ اربع، اربع آئمہ جو تھے نا، چاروں اماموں نے کہا کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے اور آخرت کی تیاری کرنے والا ہے، وہ ہے سب سے عقل مند. اور جس کو دنیا آج بیوقوف کہتی ہے، اللہ رب العزت اس کی پہلی صفت فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. پہلی اس کی صفت کیا ہے؟ وہ لوگ جو وفا کرتے ہیں اللہ کے عہد کی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا، اس میں وہ تمام عہد شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیے ہیں، تمام عہد شامل ہیں. اور ان عہدوں میں کون سے عہد آ جاتے ہیں؟ بندوں کے حقوق بھی اور اللہ کے حقوق بھی، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی اس میں شامل ہیں. تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس سے وفا کرتے ہیں. وفا کسے کہتے ہیں؟ پورا پورا کرنا، اچھی طرح جو ہے وہ حق ادا کرنا. دوسرا ہے وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ، اور وہ میثاق جو ہیں وہ اس کو تاڑتے نہیں ہیں، توڑتے نہیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اور بندوں کے جو حقوق بتا دیے ہیں انہیں مضبوط باندھ لینے کے بعد جو ہے وہ توڑتے نہیں ہیں. اور یہ میثاق سے مراد کون سا عہد ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ الستو بربکم والا ہے، وہ عہد جس کو عہد ربوبیت بھی کہتے ہیں، عہد الست بھی کہتے ہیں، جو ازل میں تمام ارواح کو حاضر کر کے لیا گیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ضرور ہمارے رب ہیں. اور یہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ ہم جو ہیں وہ آپ کی اطاعت کریں گے، فرائض کی ادائیگی کریں گے، ناجائز چیزیں جو ہیں وہ ان سے بچیں گے. تو یہ ہے دوسرا وعدہ، دوسرا عہد، دوسری صفت جو کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ جس کو پورا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے تیسری صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ لوگ وصل ملاتے ہیں، وہ لوگ جوڑتے ہیں، وہ لوگ برقرار رکھتے ہیں جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے. یعنی جن جن رشتوں کو، جن جن روابط کو اللہ نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، ان یوصل وہ اس کو برقرار رکھتے ہیں، اس کو وہ قائم رکھتے ہیں. تو یہاں پہ اس سے مراد جو ہے یہ رشتہ رحم ہے، یہ رشتے داروں کے حقوق ہیں. مراد کیا ہے؟ کہ یہ لوگ جو ہیں رشتے داروں کے حقوق میں جو ہے وہ کمی نہیں کرتے، ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ رشتے داروں کے حقوق جو ہیں اس میں کمی نہ کرنا، اس کو قائم رکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ رشتے داری جو ہے اس کے تعلقات کو قائم رکھا جائے، اور ان کے تقاضوں پر اللہ نے جو ان کے تقاضوں کو ادا کرنے کا اللہ نے جس طرح حکم دیا ہے اسی طرح ان تعلقات کو جو ہے وہ نبھایا جائے. یعنی جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صلہ رحمی ہے یہ کرنا کتنا ضروری ہے، کہ صلہ رحمی نہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اور وہ لوگ جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کی عمر دراز ہو، اگر دنیا میں کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو لمبی اس کو عمر ملے اور کھلا رزق ملے تو اس کو نہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی چاہیے. یہ بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ بات بتائی. اور آپ نے کیا بتایا کہ وہ لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر دراز ہو اور ان کو اللہ کھلا رزق دے تو ان کو جو ہے وہ صلہ رحمی کرنی چاہیے. پھر اسی طرح جو ہے صلہ رحمی میں یہ نہیں آتا کہ جو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے, یہ نہیں کہ جو رشتہ دار آپ کو سلام کرے آپ اس کو بھی سلام کر لیں, آپ کو اس نے دعوت پہ بلایا آپ نے بھی بلا لیا, وہ آپ کے جینے مرنے میں شرکت کرتا ہے آپ بھی کر لیں, ہے نا, آپ کا حال پوچھتا ہے آپ بھی پوچھ لیں. نہیں, صلہ رحمی لوگوں اس کو نہیں کہتے. اگر یہ صلہ رحمی ہوتی تو زندگی شاید آسان لگتی, ہے نا, شاید عمل کرنے اتنے مشکل نہ ہوتے, شاید جنت اتنی مشکل نہ ہوتی. صلہ رحمی یہ نہیں ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو آپ سے برا سلوک کرے اور جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے اچھا سلوک کرے کر کے اسے جوڑنے کی کوشش کریں. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور جو ہے یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد رشتہ رحم ہے, بعض کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے صرف رشتہ دار نہیں تمام لوگ ہیں, ہر طرح کا کے انسان ہیں, ان کے ساتھ وہ لوگ کیا کریں حسن سلوک کریں. تو وہ لوگ ہیں جو کہ گویا کہ اللہ کے احکامات جو ہے ان کا احترام کرتے ہیں اور جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے. اور رب کی رضا کا سبق اپنے آپ کو بتاتے رہنا, بار بار یاد دلانا یہ اتنا آسان نہیں ہے. پھر چوتھی صفت بتائی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ کبھی ڈرتے ہیں, ڈرتے ہی رہتے ہیں. یخشون ربہم ڈرتے ہیں اور ڈرتے رہیں گے, یعنی حال میں بھی اور فیوچر میں بھی دونوں حالتوں میں وہ اپنے رب سے ڈر کر جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں, وہ زندگی کے عمل کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو کام بھی اللہ کے ڈر سے کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کی شان, اس کا مزہ, اس کی لذت کچھ اور ہی ہے. سورۃ دہر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو, یتیم کو اور قیدی کو, اور کیا کہتے ہیں کہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں اور ہم تم سے کوئی بھی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے, بے شک ہم ڈرتے ہیں اس دن سے جو بڑا ہی پرش, بڑا ہی سخت اور بڑا ہی لمبا جو ہے وہ دن ہوگا. تو وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. تو رب سے میں اور آپ کہیں کہ رب سے ہم بہت ڈرتے ہیں, ہے نا, جیسے بعض بچے والدین سے ڈرتے ہیں, بعض اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہم استاد سے بڑا ڈرتے ہیں, لیکن اگر استاد کو اسٹوڈنٹ فالو نہ کریں, والدین کو بچے جو ہے ان کی اطاعت نہ کریں, اور وہ بندے جو یہ کہتے ہیں ہم اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ویسے بنے نا, تو پھر لوگوں اس کو ڈرنا نہیں کہتے, ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورۃ دہر کی آیت نمبر جو ہے وہ 8 سے لے کر 10 تک اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے والے بندوں کی یہ صفات بتائی ہیں. کیا صفات بتائی ہیں؟ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یتیم کو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مسکین کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ صرف رب کی رضا کے لیے, اللہ کے ڈر سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے ڈر سے کیا جاتا ہے نا, انداز کچھ اور ہوتا ہے, اور جب اپنے لیے اپنے من کے لیے کیا جاتا ہے انداز کچھ اور ہوتا ہے، تو ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. پانچویں بات یہ ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لے لیا جائے. یہ بڑی ہی سخت بات ہے، اور سخت بات کیا ہے کہ وہ سوء الحساب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور کامتے رہتے ہیں. وہ سوء الحساب جو ہے وہ اس سے پریشان رہتے ہیں. اور آپ نے جو ہے وہ پیچھے بھی یہ بات پڑھی کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان سے سوء الحساب لیا جائے گا، اور لوگوں جن سے سوء الحساب لیا گیا وہ تو مارا گیا، وہ تو مارا گیا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا من نوقش الحساب عذب ہے نا، جس سے حساب میں جرا کی گئی، تفتیش کی گئی، چھان پھٹک کی گئی، چھان بین کی گئی، بس پھر تو اس کا وہ تو پھر اس کا بچنا محال ہے نا. تو برے حساب سے ڈرتے رہنا. پیپر اگر سختی سے ٹیچر چیک کر لے تو کیا بنے گا، ہے نا. امی ابو جو ہے والدین، اگر اولاد کا صحیح طریقے سے جائزہ لے لے، ان کا حساب کتاب کریں، بات چیت، پیسوں کی، وقت کی، کمروں کی صفائی، چیزیں جو بھی سکھائی ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا بنتا ہے. اور کبھی یہ جو آپ یہ جو ٹیکس جو ہے وہ فائل کرتے ہیں، تو اس میں کیا کرتے ہیں، کتنا حساب کتاب رکھتے ہیں کہ آمدن خرچ کا حساب، وہ جی ٹیکس فائل کرنا ہے، جی وہ ٹیکس فائل کرنا ہے، جی وہ ٹیکس فائل کرنا ہے، ورنہ پھر جو ہے نا وہ یہ مشکل ہوگی، وہ مشکل ہوگی، یہ چیز ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، ہے نا. تو دنیا میں انسان ہر چیز کے لیے بڑا کیئرفل ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ کے حساب سے ڈرنا. اور آپ کو پتہ ہے امام مسلم کی یہ حدیث بہت شروع میں یہ یاد ہوئی تھی، اور میں اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں کہ جب انسان جو ہے وہ، یعنی یہ حدیث اتنی سخت ہے، میں اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں کہ کاش کہ ہمارے عمل بہترین ہو جائیں، کہ جب انسان پل سے راستے گزرے گا نا، دو چیزیں اس کا راستہ روک لیں گی، اس کو گزرنے نہیں دیں گی. ایک ہے قطع رحمی، دوسرا امانت میں خیانت. اور آپ کو پتہ ہے آپ گاڑی چلا رہی ہیں، ہائی وے پہ گاڑی ہے، بڑی اچھی گاڑی ہے، تیز تیز چل رہے ہیں، تو کتنا مزہ آتا ہے. اور ایک راستہ بڑا تنگ ہے، فریزی بھی ہے، بلیک آئس ہے، اور تنگ ہے، اور پل سے رات ہے. پل سے رات وہ راستہ جو تلوار کی طرح باریک نوکیلا، جہنم پوری ہولناکیوں سے اس کے اندر جو ہے وہ دہک رہی ہے، اس کے جہنم میں سے آنکڑے نکلے ہوئے ہیں. امام مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے جیسے لوہے کے آنکڑے نہیں ہوتے کہ کوئی گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ کوئی اڑس جائے اور وہی رہ جائے، تو جہنم کے آنکڑے باہر نکلے ہوئے ہیں. جو نافرمان ہوں گے نا، ان کو وہ آنکڑے پکڑ لیں گے اور وہ نیچے اس کو گرا لیں گے نا. اور انسان گزر رہا ہے، اب دو چیزیں اس کا راستہ روک لیں گی، ایک رشتے داروں سے قطع رحمی کرنے والے، اور دوسرا امانت میں خیانت کرنے والے. اس کی تفصیلات پر آپ خود غور کریں. اور اگر ہمیں اس بات کا ڈر ہو کہ برا حساب لیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، اور جیسے لوگ کرتے ہیں ہم ویسا کر کے رہیں. میں سوچتی ہوں اکثر اس بات پہ، اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے، بچے ہیں، اور بے شک وہ بڑے بچوں والے کیوں نہ ہو جائیں، پھر بھی وہ بچے ہیں، آپ کے لیے ہمارے لیے وہ بچے ہیں. اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں تو کیا ان کو قطع تعلق ان سے کر لینا چاہیے؟ کیا ان کو آگ کر دینا چاہیے جس کا آپ کو حق بھی نہیں ہے؟ کیا ان کو کہہ دینا چاہیے کہ کبھی میری دروازے پر قدم نہ رکھنا، دل پتھر جیسے کر لیے جائیں کہ ان کی غلطیاں جو ہے نا ان پر درگزر نہ کی جائے، ہے نا. اسی طرح استاد شاگردوں سے چھوٹی موٹی کوئی بھی کوتاہی ہو جائے تو اس کو بہت بڑا دل اس کو رکھنا چاہیے، محبت پیار والا. اسی طرح جو ہے وہ دوستوں کو، اپنے دوستوں سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، کلاس فیلو سے ہو جائے، اس کو معاف کر دینا چاہیے. اور دنیا میں جب بھی کسی کے ساتھ آپ آسان معاملہ کریں، اس کو سہولت دیں، اپنے دل میں ضرور یہ نیت کریں کہ اللہ تو میرے ساتھ آسان معاملہ کرنا، یہ تیری ڈر سے، تیری محبت میں، آخرت کی پکڑ کے خوف سے میں نے اس کے ساتھ جو ہے نا سخت حساب نہیں کیا، آسان حساب کیا، اے اللہ تو میرے ساتھ آسان حساب کرنا. اور ایک میں بخاری مسلم کی کوئی ایسی حدیث پڑھ رہی تھی کہ ایک شخص، پچھلے کسی قوم کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس شخص کو جو ہے کوئی نامہ اعمال میں دیکھا تو عمل تو کوئی نہیں تھا اس کا، کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو بخشا جاتا، لیکن جب اس کے نام مال کا جائزہ لیا جا رہا تھا تو اس کو فرشتوں نے بتایا کہ یہ جب لوگوں کو قرض دیتا تھا نا تو اس میں سہولت دیتا تھا، سختی نہیں کرتا تھا، یعنی جیسے مثلا 2 مہینے کا لے لیا تو اور وقت دے دیتا تھا، تو اس نیکی کی بنا پر اس کو بخش دیا گیا کہ اس یہ لوگوں سے جو ہے وہ آسان معاملہ کرتا تھا، آج اس کے ساتھ بھی آسان معاملہ کر دیتے ہیں، بخش دیا گیا۔ تو جب بھی دنیا میں رہیں اور جئیں، جب بھی کسی سے کوئی معاملہ کریں، بچے ہوں، دوست ہوں، شاگرد ہوں، ہمسائے ہوں، ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے شاید اللہ کو میری کوئی نیکی پسند آ جائے، میری کوئی ادا پسند آ جائے، میری کوئی حرکت اللہ کو بھا جائے اور میری بخشش ہو جائے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ وہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لے لیا جائے، ہے نا۔ اور صحابہ جو تھے وہ رویا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک چہچہاتی ہوئی چڑیا کو دیکھا تو رونے لگے، کہنے لگے کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا جس کو ذبح کر دیا جاتا، پرندہ ہوتا جس کو ذبح کر دیا جاتا، اس کا حساب نہ لیا جاتا، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جو ایک سڑک کے کنارے پر لگا ہوتا، اس کو کاٹ دیا جاتا اور اس کا حساب نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور میں سوچتی ہوں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور یہ صحابہ جو گزر گئے ان کا عمل کیسا تھا، کہ پہاڑوں سے زیادہ ان کا مضبوط کردار تھا، سمندروں سے زیادہ ان کے دل کے اندر وسعت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی جو تھا وہ آپ نے اعلان کیا کہ جمعے کے بعد بیٹھوں گا اور اونٹ تقسیم کروں گا، اور لوگ آ رہے تھے اور لے کے جا رہے تھے، اس میں جو ہے وہ ایک عورت نے بھی اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا تو بھی جا، اور وہ نہ لیٹ آیا، اس وقت نہ آیا جو آپ نے ٹائم مقرر کر رکھا تھا نا، وہ بعد میں آیا، اور آپ اس وقت کوئی اپنے جو ہے وہ حکومت کے کچھ اور کام کر رہے تھے، آپ کو غصہ آ گیا، وہ جو رسی لے کر آیا تھا، لوگوں کا یقین کتنا تھا کہ ہمیں جو اعلان ہوا ہے وہ چیز ملے گی نا، تو آپ نے وہ رسی سے نا اس کو مارا اور کہا کہ جب میں بیٹھتا ہوں کہ جس کام کے لیے میں بیٹھتا ہوں اس وقت تم وہ کرتے نہیں اور بعد میں میرے پاس آتے ہو، یعنی اب تم دیر سے آئے ہو۔ اور اس کے بعد نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ رونے لگے اور اٹھے اور اس کو جا کر کہا کہ یہ لے رسی اور تم مجھے اس رسی سے مار جس سے میں نے تجھے مارا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھے میرا اس پہ محاسبہ ہو جائے اور میرا اس پر حساب کتاب ہو جائے۔ اور وہ بوڑھی عورت جو جنگل میں رہ رہی تھی اور جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ بڑی بھی تیرا کیا حال ہے اور امیر المومنین کے بارے میں تم کیا سوچتی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ اللہ امیر المومنین پر رحم نہ کرے کہ جب سے وہ خلیفہ ہوا مجھے بیت المال میں سے کوئی پیسہ ہی نہ ملا، کانپنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، عورت کو نہیں پتا یہی امیر المومنین ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اے بڑی بھی تو بتا کہ کیسے راضی ہوگی اگر جو بھی تیرے شکوے شکایتیں ہیں جو تجھے عمر سے ہیں، تو بتا کہ کتنے پیسوں پر تو اپنے شکوے شکایتیں جو ہے وہ بیچ دے گی، ختم کر دے گی۔ تو اس نے کہا 20 درہم، اس کو 20 درہم دیے اور کہا کہ تو اس پر راضی ہو جا کہ تو عمر فاروق سے نا قیامت کے دن فریاد نہیں کرے گی، اس کے خلاف گواہی نہیں دے گی۔ اور اتنے میں 2 صحابی جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے، ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، ایک کوئی اور تھے، انہوں نے آ کر اونچی آواز میں کہا امیر المومنین، تو بوڑھی عورت کو پتا چلا یہ امیر المومنین ہے۔ آپ نے ان سے گواہی لے لی کہ لکھو کہ اگر قیامت کے دن یہ میرے خلاف کوئی جو ہے وہ گواہی دے یا استغاثہ فریاد کرے تو عمر اس سے بری ہے۔ اس کو کہتے ہیں وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ وہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لے لیا جائے۔ وہ دنیا میں ہی جو ہے نا معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، روٹھوں کو مناتے ہیں، غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، جو نہیں ملنا چاہتا اس سے جا کر ملتے ہیں، کہتے چلو کوئی بات نہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ ان کی 6ٹی صفت کیا ہے؟ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، خواہشات کو قابو میں رکھنا، جذبات کو اور جو رجحانات ہیں ان کو قرآن کا پابند بنانا، اللہ کی حدود کا پابند بنانا، اللہ کی نافرمانی میں جن جن چیزوں میں فائدہ نظر آتا ہے، جن جن چیزوں میں لالچ نظر آتا ہے، اس کو دیکھ کر پھسل نہ جانا، سلپ نہ ہونا، اور اللہ کی فرما برداری میں جن جن نقصانات اور تکلیفوں کا اندیشہ ہوتا ہے انہیں برداشت کرتے چلے جانا. اس لحاظ سے مومن کی پوری زندگی در حقیقت صبر کی زندگی ہے، اور لوگوں یہ صبر آسان نہیں ہے، یہ صبر بڑا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. لیکن ناممکن نہیں ہے. یہ صبر کیا ہے؟ یہ صبر کیا ہے؟ صبر ایک اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، جیسے مستقل مزاجی سے نماز پڑھتے چلے جانا، تھکے ہوئے ہیں، بھوک لگی ہے، نیند آئی ہے، مہمان آئیں گے، دعوت ہے، عید کا دن ہے، دلہن بن گئے ہے نا، گھر میں کسی کا جنازہ اٹھ گیا ہے، بہت بری حالت ہے، لیکن اللہ کی اطاعت میں صبر کرتے ہیں، ہے نا. اسی طرح جو دوسری اہم بات ہے کہ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. ایک ہے صبر الطاعت، دوسرا ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا. اور گناہوں سے کیسے بچنے پر ثابت قدم رہنا؟ کوئی مووی چل رہی ہے، کوئی اور دیکھ رہا ہے، اپنا بھی دل کر رہا ہے اور بہت غلط ہے، اب دل چاہ رہا ہے لیکن دل کو روک لینا، ہے نا. غیبت اور چگلی کی محفل ہے، بڑا مزہ لوگ لے رہے ہیں اور مجھ سے بھی اس نے برا سلوک کیا جس کی وہ بات کر رہے ہیں، مجھ سے بھی اس نے برا سلوک کیا، لیکن صبر کرنا کہ نہیں مجھے نہیں کرنی، ان کو روکنا نہیں نہیں کوئی اور بات کرتے ہیں، یا کوئی اچھی بات کرنا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس کی یہ جو انٹینشن ہو یا اس کو یہ مسئلہ ہو، ہے نا. اللہ کی نافرمانی پر صبر کرنا کہ گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن نافرمانی نہیں کرنی، اور گناہوں سے بچنے پر ثابت قدم رہنا. اور لوگوں یہ جو صبر ہے نا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کب؟ آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ چابی کیا ہے، آپ بھی جاننا چاہتے ہیں وہ کلید کیا ہے، آپ بھی جاننا چاہتے ہیں وہ راستہ اور طریقہ کیا ہے. وہ بڑا آسان ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا دل فریب ہے، وہ ہے ابتغاء وجہ ربہم. اس کو ہائی لائٹ کریں. وہ چاہتے ہیں اپنے رب کے چہرے کو، انہوں نے سودا کر لیا ہے کہ رب کی رضا چاہیے، ابتغاء وجہ ربہم. اور رب کی رضا کے لیے جو صبر ہے نا، یہ کیا ہے؟ الصبر عند صدمۃ الاولى. کہ بہترین صبر، معتبر صبر، اصلی صبر تو وہ ہے جو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے. بہترین صبر وہ ہے کہ اپنے اختیار سے جو خلاف طبع کام ہے نا اس کو برداشت کیا جائے، اور پھر اللہ کی نافرمانی سے جو ہے وہ بچا جائے. اب مثلا کوئی شخص جو ہے وہ چوری کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، داخل ہوا چوری کرنے کے لیے، کوئی بھی گھر کے اندر ہی کسی کی چیز کو چرانا چاہتا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اور اب کیا ہوا، لیکن چوری کرنا چاہتا تھا، چوری کا موقع نہیں ملا، گھر والے گھر آ گئے، چور جس گھر میں داخل ہوا تو اس کے گھر والے پہنچ گئے، چوری نہیں کر سکا. تو کیا اس کو صبر کہتے ہیں؟ یہ صبر نہیں ہے، اس نے تو کوشش کی تھی لیکن وہ کر ہی نہیں سکا. تو اصل صبر کیا ہے؟ جب آپ قادر ہیں اور پھر آپ اس کو نہ کریں. مثلا کوئی بڑا غصے والا ہے جس کے ساتھ آپ کا ساتھ ہے نا، استاد ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتے ہیں، اولاد ہو سکتی ہے، بوڑھے والدین ہیں اور اولاد ہے، کہ بچے جو ہیں ماں باپ کو پاگل کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ جو ہیں وہ بیوقوف ہیں، آپ نہ سمجھ ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بچے صبر کرتے ہیں کہ اب کمزور ہے کیا، والدین صبر کرتے ہیں کہ بچوں کو کیا کہیں، والدین اگر ایسا کرتے ہیں تو بچے صبر کرتے ہیں، شوہر ایسا کرتا ہے غصہ لیکن عورت صبر کرتی ہے، عورت ایسا کرتی ہے شوہر صبر کرتا ہے، ساس بہو کا رشتہ ہے، دونوں میں سے ایک حاوی ہے اور دوسرا کمزور ہے اس لیے صبر کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ قادر نہیں ہے کہ اسے بدلہ لے سکیں, تو یہ صبر ہے. معتبر صبر کون سا ہے؟ قدرت رکھنے کے باوجود صبر کرنا. قادر تھے کہ جواب دیتے, بدلہ لیتے, لیکن صبر کرنا, تو یہ ہے بہترین صبر. اور میری بہنوں, یہ صبر جو ہے اس کا بڑا اجر ہے, اس کا بڑا اجر ہے. اور کاش کہ ہمیں جو ہے نا وہ صبر کرنا آ جائے. اور آج امت مسلمہ میں طلاقوں کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, میں گھر میں بیٹھی تھی اور ایک نیک جوڑا, ایک نیک گھرانے میں طلاق ہوئی ہے, اور اس کا جائزہ لیا جا رہا تھا کہ طلاق کی ریزن کیا تھی, کیوں طلاق ہوئی. تو یہ بات سامنے آئی, برداشت کی کمی تھی. بچی نیک, بچہ نیک, دونوں کے والدین نیک, بڑی اہم کام کرنے والے, لیکن طلاق ہو گئی. کیوں؟ صبر نہیں تھا, برداشت نہیں تھا. اور اب برداشت کی بہت کمی ہے. ویسے میں عورتوں کو جو ہے وہ جو پہلے زمانے کی عورتیں یا ہمارے دور کی بھی عورتیں, یعنی جنہوں نے جو ہے وہ اپنے والدین سے تربیت پائی ہے, تو ان کو ایک ہی بات بتائی جاتی ہے کہ صبر کرنا ہے. اب ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں, ہے نا. ایک بچی کو جو اپنے گھر میں بغیر کسی وجہ کے اس سے اس کی اپنے شوہر کی اور اس کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی, مجھے بھی انوالو کیا گیا, اور میں اس کو جب سمجھانے لگی تو وہ کہتی تھی کہ آئی ڈونٹ کیئر. اور وہ بچی کہتی تھی, جیسے ماں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے دروازے پھر میرے گھر میں نہیں تم آ سکتی, میری اور بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, میں بھی ساتھ تھی, ہم سمجھا رہے تھے. اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی, میں خود الگ گھر میں رہ لوں گی, میں کمائی کر لوں گی. اور کوئی ایسی ریزن نہیں تھی. میں ایک مثال نہیں دے رہی, کئی مثالیں ہیں جو اب ایسی نظر آتی ہیں کہ اس میں جو ہے یہ ٹو وے ٹریفک ہے. لڑکا بھی صبر نہیں کرتا, لیکن عورت کو صبر زیادہ کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں, جو اس کے انداز ہیں, یا وہ اس کو جو قوام بنایا ہے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ غصے میں قوام ہے, یعنی اس کی جو ذمہ داری دی ہے, تو اس کے لحاظ سے کسی ایک کو صبر زیادہ کرنا چاہیے. تو اچھی بات ہے اگر عورتیں اور لڑکیاں صبر کر لیں. اور واقعی اگر آج کی عورت, آج کی لڑکی جو ہے وہ صبر کرے, برداشت کرے, اور اچھے حکمت سے معاملے کو ہینڈل کرے, بہت سے گھر اجڑنے سے بچ سکتے ہیں. وہ عورت ماں ہو سکتی ہے, وہ بیوی ہو سکتی ہے, وہ بہن ہو سکتی ہے, وہ پڑوسن ہو سکتی ہے, وہ سہیلی ہو سکتی ہے. اچھے مشورے دینا, اجڑتے ہوئے کو اجاڑ دینا تو بڑا آسان ہے, اجڑتوں کو بسانا, بستی بسنا سہل نہیں, یہ بستے بستے بستی ہے نا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, اور وہ ہے صبر. پھر اللہ تعالیٰ ساتویں بات جو بتاتے ہیں, وہ اقام الصلاۃ, کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور نماز کو قائم کرنا اور نماز کو پڑھنا, دونوں میں بڑا فرق ہے. نماز پڑھنا انفرادی طور پر پڑھنا, یا اس کی جو بھی اس کے ارکان, فرائض, واجبات اور شرائط, ان کو اچھی طریقے سے ادا نہ کرنا. تو نماز جو قائم کرنا ہے نا, اس سے مراد کیا ہے کہ اس کے ارکان, واجبات, فرائض, اس کی شرائط, ان سب کو پورا کرنا, اور نماز کا اہتمام کرنا. قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اہتمام کرنا, کھڑی بھی نظر آئے نماز. پڑھنا نہیں صرف, خود ہی نہیں تڑپ رہے, اوروں کو بھی تڑپا رہے ہیں. خود جب نماز کے لیے اٹھے, بیٹے کے کمرے کو بھی نوک کر رہے ہیں, بیٹی کو بھی کھینچ رہے ہیں, بیٹا 10 منٹ رہ گیا نماز قضا ہوگی, اللہ کے واسطے اٹھ جاؤ, نماز قضا ہو جائے گی, ہے نا. تو اپنا دروازہ اپنے خود اٹھتے ہیں, دوسروں کو اٹھاتے ہیں, اور جو ہے وہ محبت پیار کے ساتھ کے جہنم کی آگ سے بچ جایا جائے. تو نماز کو قائم کرنا آٹھویں صفت ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, کہ وہ لوگ جو ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں, میں اللہ کی شان کے صدقے صدقے جاؤں, اللہ تعالی بار بار ایک بات بتاتے ہیں, اور وہ یہاں پہ کیا بتایا کہ جو تم خرچ کرو گے وہ تمہارا نہیں ہے, مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے. مما رزقناہم, ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے, میں نے دیا ہے. پھر یہ نہیں اللہ نے کہا کہ سارا خرچ کر دو, کچھ ہی خرچ کرنے کو کہا ہے نا, وہ بھی بھاری ہو جاتا ہے کہ زکات کا صحیح حساب نہیں کرتے لوگ. اندازہ اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو اندازہ نہیں, حساب کرے, پورا پورا حساب کرے, زیادہ ہی تھوڑا سا دے دے, اور پھر زکات ہی نہیں نفل بھی صدقات بھی، اور اس کے ساتھ کیا چیز آتی ہے، سرہ اعلانیتن، پوشیدہ بھی وہ خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. ابھی دو چار دن پہلے کی بات ہے، میں نے جو ہے وہ اپنی ایک بہت اچھی دوست کے بارے میں سنا کہ ان کا تقریباً کوئی 3 کروڑ کا گھر تھا جو انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف کیا ہے. تو جو ہے وہ جن کو وقف کیا گیا ان میں تو لڑائی ہونے لگی، کیونکہ بہت سے وہ جیسے شعبے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ میں نے استعمال کرنا ہے کہ میں نے کرنا ہے کہ میں نے کرنا ہے آپس میں. لیکن جس نے کیا تھا، جب میری اس سے بات ہوئی اور بڑا میرے دل پر اثر ہوا، وہ اس بات پہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم نے ان کی ذمہ دار کو یہ کہا تھا اس کا اعلان نہیں کرنا، انہوں نے کیوں اپنے لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا کہ یہ ہم نے دیا ہے، ہمارے مرنے کے بعد لوگوں کو پتا چلتا کہ یہ ہم نے دیا ہے نا. اور پلیز تم بھی کسی کو نہیں بتانا، مجھ سے وہ یہ بات کہہ رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی نیت کا یہ آپ کو جو ہے وہ اللہ نے نقد اجر دے دیا. جیسے وہ ایک مسلم امام مسلم کی میں نے ایک دفعہ حدیث پڑھی تھی کہ جب یہ باتیں نازل ہونے لگیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، تو کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، کوئی صحابی کوئی نا، اتنے میں جو ہے کوئی شخص آتا ہے اور اس کو دیکھ لیتا ہے نا، وہ بہت اچھے سے تمام سے نماز پڑھا. پھر وہ رسول اللہ سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی، اگر کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کام کر رہا، خود سے کرتا ہے پھر کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے، تو کیا یہ بھی جو ہے یہ دکھاوے میں آئے گا؟ تو کہا کہ نہیں، یہ تمہارا وہ نیکی کا بدلہ ہے تمہاری حسن نیت کا جو دنیا میں نقد اللہ نے تمہیں دے دیا. یعنی آپ کی نیت نہیں ہے، آپ کی انٹینشن نہیں ہے، اور آپ کا کوئی وہ اس کو اعلان اگر کر دیتا ہے یا کسی کو پتا چل جاتا ہے تو اللہ اس کا جو ہے نا وہ اجر تمہیں دے گا. اور آپ کو پتا ہے سلف صالحین جو پہلے لوگ گزرے ہیں، وہ رات کے وقت جب اٹھ کر جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، پتا کیا کرتے تھے، جوتے ہاتھوں میں پکڑ لیتے تھے، یہ جوتا پہن کے چلا تو دوسرے کو پتا نہ چل جائے کہ میں تہجد کے لیے اٹھاؤں. اور ایک ہم بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صبح تہجد سے اٹھی ہوئی ہوں، اب غصہ نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا، اب تھکوں گی نہیں تو اور کیا ہوگا، صبح تہجد سے اٹھی ہوئی ہوں ہے نا. ظاہراً کرنا اور چھپ چھپ کر کرنا، تو اللہ کے راستے میں دونوں طرح عمل جو ہے یہ بڑا مقبول ہے، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی دونوں. بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ اعلانیہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا ہو، ترغیب ملے. اور یہ جو فرائض ہے نا، یہ اعلانیہ کرنے چاہیے، زکوٰۃ، نمازیں، دوسری بھی جو نوافل ہے نا، ان کے بارے میں علماء کی یہ رائے ہے کہ اس کو خاموشی سے کرنا چاہیے. نواں عمل کیا ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ لوگ ہیں جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، بدی کے مقابلے میں بدی نہیں نیکی کرتے ہیں، وہ شر کا مقابلہ شر سے نہیں خیر سے کرتے ہیں، کوئی ان پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے وہ انصاف کرتے ہیں، کوئی ان کے خلاف کتنا ہی جھوٹ کیوں نہ بولے لیکن وہ سچ بولتے ہیں، کوئی ان سے کتنی ہی خیانت کیوں نہ کرے وہ جواب میں دیانت سے کام لیتے ہیں. اور یہ 40 حدیثیں ہمیں یاد کرنی چاہیے. کیوں 40 حدیثیں یاد کرنی چاہیے؟ جنت میں گھر پانے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ کی یہ خوشخبری ہے نا کہ 40 حدیثیں جو شخص یاد کر لے گا، اور انشاءاللہ بھی جو ہمارا فہم سیرہ کورس ہونے والا ہے اس میں 40 حدیثیں جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے آئیں گی آپ کے سامنے، میرے اور آپ کے دل کو دستک دیں گی. اب دیکھتے ہیں کون بڑھ کر آگے ان کو تھام لیتا ہے. ہمیں جو دوسروں کے خلاف شکایتیں ہیں، جو چغلیاں، نفرتیں، غیبتیں، وہ تو 40,000 سے بھی زیادہ ہیں جو یاد ہے نا. بال سفید ہو رہے ہیں، چہروں پہ جھریاں پڑ رہی ہیں، بھولی نہیں باتیں جو کبھی کسی نے ہمارے ساتھ کی تھی نا. لیکن اب ان کو نا کھرچ کر ہٹانا ہے، کیونکہ دل برتن کی طرح، اس میں زیادہ جگہ نہیں ہے. ایک برتن جب بھرا ہوا ہو نا، اس میں اچھی چیز ڈالیں گے نا تو باہر گرے گی، کیونکہ پہلے سے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے. آپ دودھ ڈالیں، ملک شیک ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں، جو دنیا کی محبت سے برتن بھرا ہوا ہے نا، جو نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں محبتیں، قرآن، حدیثیں، آیتیں جگہ نہیں پاتی، کیونکہ دل بھرا ہوا ہے نا. اسی لیے حفظ کرنے کا طریقہ بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ صبح جب اٹھو، ابھی دل دماغ خالی ہے، اس کو قرآن سے، حدیث سے، اچھی چیزوں سے بھر دو. ہم جب سارا دن کولو کے بیل کی طرح چلتے رہتے ہیں، دن بھر کے کام کر لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اچھا میں حفظ کا سبق شروع کروں، تو یاد نہیں ہوتا. خود حفظ کرنا ہے قرآن یا حدیث، بچوں کو یاد دلانا ہے، آپ جو ہیں وہ حفظ کے شعبے کو چلا رہی ہیں یا اپنے گھر میں بچوں کو حفاظ بنانے کا بھاری ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے, تو کیا کرنا ہے؟ اللہ صبح اٹھ کر اس کو کرے. اور یہاں پر بھی کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ حدیث ہے بڑی خوبصورت کہ وہ لوگ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. جاننا چاہتی ہیں آپ بھی وہ حدیث کے وہ کون سی ہے؟ اس کے لیے دلوں کو سمندر جیسی وسعت دینی پڑے گی اور اپنے کردار کو پہاڑوں کی طرح مضبوطی دینی پڑے گی. آئیے, اگر دل اور جگرہ ہے تو سنیے. اور وہ کیا ہے؟ تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع نہ بنا کر رکھو. یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ. اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو, اور اگر لوگ تم سے بد سلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو. یعنی اپنے رویوں کو لوگوں کے رویوں کے مطابق مت ڈھالو. اور یہ وہی یہ بات جو ہے ہمیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی سنائی ہے, آپ نے پڑھی ہوگی کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے, ان میں سے 4 باتیں آپ نے یہ فرمائی کہ میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض, ہر حال میں انصاف کی بات کہوں, جو میرا حق مارے میں اس کو اس کا حق ادا کروں, جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں, اور جو مجھے ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں. اسی طرح ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تخن من خانک, جو تجھ سے خیانت کرے تو اسے خیانت نہ کر. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ قول بڑا خوبصورت ہے, جو شخص تیرے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو سزا دینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر. تو یہ ہے کہ بدی کو نیکی سے دور کرنا ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ بدی کے بعد نیکی کر لو تو بدی کو مٹا دے گی, ہے نا. بدی کے بعد نیکی کرنا کیا ہے؟ کہ وہ بدی کو مٹا دے گی. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نفرتوں کا جواب محبتوں سے دینا ہے نا. نفرتوں کا جواب کس سے دینا ہے؟ محبتوں سے دینا ہے. تو پھر ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ نیکیاں جو ہیں وہ پروان چڑھنے لگیں اور آپس میں سوسائٹی میں جو ہے وہ محبت جو ہے وہ پھیل جائے. تو بد سلوکی کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک جو ہے وہ میں نے اور آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے. تو اس سلسلے میں پھر اللہ رب العزت کیا خوشخبری سناتے ہیں, اولئک لہم عقبۃ الدار, آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے. لوگوں, یہ عقبا کیا ہے؟ پیچھے کا گھر. اور عقبا سے مراد بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو جو ان کا انجام جو ہے وہ بہت اچھا کرے گا. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولئک لہم عقبۃ الدار سے مراد آخرت کا گھر ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ کیا ملے گی؟ فلاح ملے گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دار ہے نا, دار سے مراد دنیا ہے, تو نیک لوگوں کو اگرچہ اس دنیا میں تکلیفیں پیش آتی ہیں مگر انجام کار دنیا میں بھی کیا ہے کہ ان کے لیے فلاح اور کامیابی ان کا حصہ بن جاتا ہے. تو عقبت دار سے مراد لوگوں نے انجام سے مراد کیا لیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ دنیا ہی میں اللہ ان کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتا ہے, عزت ہے ان کے لیے, فلاح ہے, کامیابی ہے, تو دنیا ہی میں اللہ جو ہے ان کے گناہ معاف کروا دیتے ہیں, جو ان سے گناہ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی جو خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کے بدلے اس کو معاف کر دیتے ہیں. دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے مراد آخرت کا گھر ہے, کہ ان کا یہ انجام جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور آخرت کا یہ بہترین انجام جو ملے گا تو کیسے ملے گا؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا قول بڑا خوبصورت ہے, دنیا کی محبت آخرت کی رغبت سے دور ہوتی ہے اور آخرت کی رغبت اعمال صالح بجا لانے پر منحصر ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے, تیرے نفس کی قیمت جنت ہے, پس تو اسے جنت کے بدلے میں بیچ دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر لکھا رکھا تھا, کفا بالموت واعظن یا عمر, اے عمر تیرے واعظ کے لیے موت ہی کافی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ سوء الحساب سے بچائے، ہم سب کو بہترین الحسنہ دے اور عقبت دار بہترین دار جو ہے وہ عطا کرے. اور یہ دار کیا ہے جو آخرت میں ملے گا؟ جنت عدنی یدخلونہا، یہ وہ جنت ہے ہمیشہ رہنے والی جس میں لوگ جو ہیں وہ داخل ہوں گے. تو جنات باغات کو بھی کہتے ہیں، اور وہ جنت جو اللہ رب العزت نے اپنے مومنین اور متقین کے لیے جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے. اور میری بہنوں، وہ جنت جو ہے وہ کیسی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس میں کون کون سی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. قرآن مجید اور حدیث میں اگر آپ جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، ضرور جائزہ لینا چاہیے، ہے نا. وہ سکس فلیگ کیسا ہے، اور وہ فلوریڈا میں جہاں پہ لے کے جاتے ہیں سارے لوگ اپنے بچوں کو، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈزنی ورلڈ، ہے نا. پوچھتے ہیں وہ کیسا ہے، لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، ہے نا. ایک فیملی جو سفید پوش تھی وہ پاکستان سے آئی اور کہنے لگے ہم سیدھے ڈزنی ورلڈ پہلے گئے پاکستان سے، پھر وہ ہمارے پاس آئے کچھ رہے، کہنے لگے میں نے پھر کبھی ان سے میری ایک دفعہ پاکستان بات ہوئی، میں نے کہا اب آپ پھر آئے ہیں اب یعنی اور ہمارے پاس رہے مزے کریں، تو کہنے لگی کہ نہیں وہ اتنا کہاں کہ بار بار آ سکے، وہ اتنا اس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ بچوں کو اس کے بارے میں دکھائیں نا، اس کی سیر کرائیں. تو میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ بات ڈزنی ورلڈ کی ہے، بات سکس فلیگ کی ہے، بات نیاگرا فال کی ہے. وہ لوگ جو امریکہ میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف گئے تھے نیاگرا فال دیکھنے، لیکن وہی دیکھ سکے جو امریکہ کی طرف ہے، کیونکہ ہم کینیڈا جا نہیں سکتے تھے. سنا کینیڈا کے اندر جو ہے جو آبشار چلتی ہے اس کی بہتی ہے، وہ تو جنت نظیر ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے. جو یہاں جا کے اب دیکھ آتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ امریکہ والی نہیں دیکھی، وہ جنت نظیر ہے نا. تو دنیا میں حال یہ ہے ہمارا کہ دل فریب جو چیز ہے اس کا نظارہ جو ہے وہ کر کے دم لیتے ہیں، اس کی ایسی پلاننگ کرتے ہیں. لیکن وہ جنت جو کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جہاں غم کا وجود نہیں ہوگا، جہاں جو ہے وہ خون ریز جنگیں نہیں ہوں گی، جہاں پہ وبائیں پھوٹ کر آبادیوں کو ویران نہیں کر دیتی، جہاں پہ بیماریاں جو ہیں اور بے روزگاریاں جو ہیں اس کی اذیتیں پاگل نہیں کرتی، جہاں انسان ایک دوسرے سے حسد اور بغض نہیں رکھتے، جہاں ایک دوسرے کو لوگ فریب نہیں دیتے، جہاں نوالے چھینے نہیں جاتے، جہاں بھائی بھائی کا گلا کاٹتا نہیں ہے، جہاں لوگوں کی نیتوں پر حملے نہیں کیے جاتے، جہاں نسل رنگ زبان کی وجہ سے خون کی ندیاں نہیں بہائی جاتی، جہاں والدین کے دل میں یہ ہول نہیں اٹھتا کہ امریکہ کینیڈا تو آ گئے لیکن فضا کے برے اثرات سے کیسے بچائیں، اور پاکستان بھی چلے گئے تو وہاں کے برے اثر سے، برے اثرات سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں. یعنی گویا کہ وہ جنت جہاں یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا، بچوں کے رشتوں کا یا روزی کا یا مستقبل کا، تو اللہ نے تیار کر رکھی ہے. اور وہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے جو یہ صفات رکھتے ہیں؟ کتنی صفات؟ 9 صفات. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موٹا موٹا تعارف کروایا ہے اپنے نیک لوگوں کا، یعنی موٹی موٹی صفات کو گنوایا ہے، اور بہت سی جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو وہ جنت قرآن میں آتا ہے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے، سورۃ آل عمران. سورۃ رعد میں آپ پڑھیں گی کہ جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی، ہے نا، کہ جنت کے پھل اور بہاریں کیسی ہیں کہ وہ دائمی ہیں. پھر سورۃ طہٰ، جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے جنت کا تعارف رسول اللہ کی احادیث میں سے دیکھیں، امام مسلم کی روایت، جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی، ہے نا. اور جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں، اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے، اس کے پتھر موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور مسند احمد کی روایت ہے، جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا. میری بہنوں، अभी बात हो रही थी किसी की कि उनके घर में बड़ी परेशानी है, 2-4 दिन की बात है। तो मैंने पूछा कि क्यों, उनका उन्होंने तो अपना घर था उनका, और जितने बच्चे हैं उतने कमरों का घर, तो अब क्या परेशानी है? तो कहते हैं कि नहीं, उनको और बड़ा घर चाहिए था। अब उन्होंने 8-9 लाख का घर बुक कराया है। और फिर उसके बाद वो औरत कहने लगी कि जो है वो सूद, हालांकि आपको, और फिर वो औरत कहने लगी कि कुरान ठीक कहता है कि सूद जो है वो मुठ मार देता है, और यानी वाकई जो है वो खत्म करके रख देता है ना। तो और फिर क्या होता है कि जब एक घर से आप दूसरे घर में जाते हैं तो पहली चीजें भी लोग साथ नहीं ले जाना चाहते ना, उसमें हम सब शामिल हैं। फिर हम जाते हैं नया घर, नई चीजें, बड़ा घर, बड़ी चीजें। मैं ये नहीं कहती कि इसकी दुआ ना करें या इसकी कोशिश ना करें, हदूद के अंदर हलाल तरीके से, जिसको अल्लाह दुनिया में अपना घर दे दे और अच्छा घर दे दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, उस्मान गनी, अब्दुलरहमान बिन औफ और हजरत उमर और अबू बकर सिद्दीक बनकर फिर उस घर का और उस पैसे का अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना चाहिए। उस घर को अल्लाह का किला बना देना चाहिए। उस घर में दिन रात तौहीद और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। फिर दिल छोटा ना हम, मैं और आप करें। तो बहरहाल वो घर जो बेहतरीन घर होगा और जो नेक लोगों को मिलेगा वो कौन सा है? जन्नत अदनी यदखुलूनहा, के वो ऐसी जन्नतें हैं जो कि अदन है। बाज लोगों ने ये तर्जमा किया कि अदन जो है इससे मुराद है हमेशा की के बागात, हमेशा की जन्नत। अदन के मानी हमेशगी के किए। और कुछ लोग कहते हैं कि अदन से मुराद जो है ये जन्नत, जन्नत का एक दर्जा है। आपको लिखाए थे ना जन्नत के मुख्तलिफ नाम, उनमें से एक नाम अदन भी है। और जहां पे अल्लाह के जो पसंदीदा बंदे हैं, अल्लाह के जो बेहतरीन बंदे हैं वो रहेंगे, यानी एक ही इसके मानी है हमेशा रहने वाली जगह, हमेशा रहने वाले बागात। और दूसरे बाज हजरात कहते हैं कि ये जन्नत में, जन्नत के वस्त का नाम है अदन। अदन क्या है? जन्नत का मिडल, जो जन्नत के मकामात में भी आला मकाम है। आपको पता है ना, मैं अक्सर इस बात पे सोचती हूँ, दरमियान की रोटी बड़ी अच्छी लगती है। पूरी रोटी हो ना उसका दरमियानी हिस्सा, उम्र में से जवानी जो दरमियानी हिस्सा है वो बड़ा अच्छा लगता है ना। मौसमों में से बहार का मौसम दरमियानी है ना, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, वो अच्छा लगता है। मिजाजों में मोतदिल मिजाज बड़े अच्छे होते हैं। एक शौहर एक दफा अपनी औरत को कहने लगा, जो खुद गुस्से का तेज था, कि मैं ये देखता हूं कि पहले तुम ज्यादा नरम थी और ज्यादा तुम्हारे अंदर हौसला था, अब तुम्हारे अंदर जो है वो गुस्सा आता जा रहा है ना। सोबत के असरात भी आते हैं ना बंदों पे। तो जो बेहतरीन चीज है ना हमें दुनिया में पसंद है, और वस्त में यानी दरमियान में, घर शहर के अंदर वस्त में हर तरह की सहूलतें। तो बाद लोग कहते हैं कि ये अदन जन्नत का वो दर्जा है जो कि वस्त में है, आला मकाम है। यदखुलूनहा, वो खुद भी इनमें दाखिल होंगे। कौन? जिनके अंदर ये 9 सिफात आपने पीछे पढ़ी, जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान की दावत पर लबैक कहा। वमन सलाह मिन आबाएहिम, और वो लोग भी इसमें दाखिल होंगे। वमन सलाह, वो जो सवाले हैं, वो जो नेकोकार हैं, जो नेकियां करने वाले हैं, इनके बाप दादा में से, यानी आबाएहिम इनके आबाओ अजदाद में से, वाजवाजहिम और उनकी बीवियों में से, यानी शौहर गया तो बीवी जो नेक है वो भी जाएगी, बीवी गई तो शौहर जो नेक है वो, जौत जोड़े के लिए आता है ना। वज़ुर्रियातेहिम, और इनकी औलाद में से भी जो जो सवाले है वो वहां पे दाखिल होंगे। अब आप देखें कि ये जो है ना असल और फरा, बाप माँ बाप, बाप दादा और औलाद और औलादों की औलाद, ये बड़ी प्यारी होती है। ये दो जो लिंक है ना, ये कभी भूलते नहीं है। कुछ खा रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं मजा आ रहा है, खा रहे हैं तो सोचते हैं कि अम्मी अब्बू को भी ऐसा मिलता तो कितना अच्छा था, है ना। और वरना फिर क्या करते हैं कि उनके लिए लेना जाएं, वरना सोचते हैं कि कैसे उनको मिल सकता है, या फिर औलाद का सोचते हैं। और बीवी है तो शौहर की फिक्र करती है, शौहर है तो बीवी के लिए फिक्र करता है ना। तो ये मोहब्बतों के रिश्ते हैं, और ये बहारों के दिन हैं जिन घरों में ये मोहब्बत है, आपस में प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। तो ये दिल चाहता है कि माँ बाप को भी और औलाद को भी और मियाँ बीवी, हम सबको ये चीज जो है वो मिल जाए, है ना। और जब ये जन्नत में दाखिल होंगे وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب، اور فرشتے جو ہیں داخل ہوں گے ان کے اوپر ہر دروازے سے، ملائکہ ہر دروازے سے ان کے استقبال کے لیے جو ہیں وہ آئیں گے۔ اب آپ دیکھیے یہ آیت نمبر 23 جو ہے ایک اہم اصول جو ہے وہ بتا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب نیک لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ جنت کا اعلیٰ درجہ جو ہے، جو ادنا ہے، وہ صرف ان نیک لوگوں تک محدود نہیں ہوگا۔ اگر ان کے باپ دادا، ان کی اولاد، ان کی شوہر یا بیوی میں سے کوئی بھی اور جو نیک تھا، اس کے اندر ادنا درجے کی بھی نیکی پائی جاتی تھی، وہ مسلمان تھا اور اس نے اچھا عمل کیا، اب وہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے اس اعلیٰ درجے تک پہنچنے کا مستحق نہیں ہے۔ نیک تو ہے لیکن وہ جنت کا سب سے جو بیسٹ درجہ ہے اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان کے اوپر کرم کریں گے کہ اس کم درجے سے اٹھا کر اس کو اس اعلیٰ درجے تک پہنچا دیں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ اعلیٰ درجے میں جو ہے اس کو نیچے والے درجے میں لایا جائے، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت کیا اعزاز دیں گے کہ نیچے والے کو جو ہے وہ ان کے اوپر پہنچا دیں گے، جنت میں ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ یعنی وہ باقی جو رشتہ دار ہیں ہیں تو جنتی، لیکن جنت کا اعلیٰ درجہ ان کے پاس نہیں ہے، تو اللہ رب العزت جو ہیں ان کو جنت کے اعلیٰ درجے پر جو ہے وہ پہنچا دیں گے۔ اور میری بہنوں، یہ بہت نیکی کی بات ہے۔ آپ جہاز میں ہی بیٹھی ہیں، کچھ لوگ جو ہے کہاں بیٹھے ہوئے، بزنس کلاس میں، فرسٹ کلاس میں آگے بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہیں، ہے نا۔ اور فیملی میں بھی بعض لوگوں کو اگر اپنی جاب کی وجہ سے بزنس کلاس کا ٹکٹ ملتا ہے وہ آگے ہوتے ہیں، اور باقی اولاد اور بیوی بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچ میں کرٹن بھی ڈال دیتے ہیں، ہے نا۔ وہ ان کے مشروبات جس میں وہ پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی فرق ہوتے ہیں، تو گلاس فرق ہیں، وہ سیٹیں فرق ہیں، وہ کھلی ہیں، وہ آرام دہ ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ بیچ میں ایک دم کرٹن آ جاتا ہے۔ ان کو پہلے اندر داخل کرتے ہیں آرام کے ساتھ، ان کو پہلے کہتے ہیں ادھر جاؤ آرام کے ساتھ، ان کا اور دروازہ ہوتا ہے، ان کی عزت، ان کا مقام کیا ہی کہنا۔ آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، آپ کو کون سا وہ چاہیے، یعنی آپ کو سلور والا چاہیے، گولڈ کا چاہیے، یعنی کون سا مینیو آپ نے لیا ہے، ہے نا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن اب وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس سلور ہے تو اب اس کو گولڈ نہیں ملے گا، نہیں۔ اگر ان کی فیملی میں سے کوئی بھی اعلیٰ درجے کی جگہ پر موجود ہے، اللہ باقیوں کو بھی اٹھا کر وہاں پہ پہنچا دے گا۔ سوچو تو صحیح، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ عطا کریں گے۔ سورۃ طور آیت 21 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، والذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم فما ألتناهم من عملهم من شيء۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ان کے عملوں میں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں۔ تو کیا پتا چلتا ہے کہ نیک رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع کر دیں گے، اور اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح کی پونجی نہیں ہے نا، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے اس کے دوسرے قریبی رشتہ دار جنت میں چلے بھی گئے ہوں، کیونکہ جنت میں داخلہ ایمان اور عمل کی بنیاد میں ہے۔ اور آپ نے جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث کئی دفعہ پہلے بھی آپ کو سنائی تھی شروع میں، مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلَهُ لَمْ يُسْرْ بِهِ نَسَبُهُ، کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جنت کے جو دروازے ہیں، ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 25,000 دروازے ہیں، ہے نا۔ اور جنت جو ہے اس حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جنت کے 7 دروازے ہیں، ہے نا، جنت کے کتنے دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت کے 7 نہیں بلکہ 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اور آپ یہ حدیث بھی سن لیں کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ ہے بہتر صلہ تمہارے انفاق کا، یعنی اس کو جو ہے گویا کہ صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو اہل صلات میں سے ہوگا اسے بابو صلات سے پکارا جائے گا، اور وہ جو اہل جہاد میں سے ہوگا وہ بابو الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صدقہ سے ہوگا وہ بابو صدقہ سے پکارا جائے گا، جو اہل سیام سے ہوگا وہ بابو ریان سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی، ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ ہی نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا، اور کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان سب دروازوں سے بلایا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم انہی میں سے ہوگے، جسے نسائی نے روایت کیا ہے نا۔ ہر نیکی کرنا، اور جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کے برابر ہے۔ کیسے پتا چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، باب ایمن، اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والوں کے ساتھ بھی شریک ہے۔ ایک اسپیشل دروازہ ہے باب ایمن، اور دوسرا کیا ہے، یعنی اگر وہ کسی دوسرے دروازے سے بھی داخل ہونا چاہیں جس سے باقی لوگ داخل ہو رہے ہیں وہ اس سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجر، یہ بحرین کے ایک شہر کا نام ہے، کے درمیان ہے، یا جتنا مکہ اور بصرہ، بصرہ کہاں کا شہر ہے، شام کا، شام کے ایک شہر کا نام ہے، اس کے درمیان ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کی۔ چوکھٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جنت کا دروازہ، چوکھٹ دروازے کو ظاہر کرتی ہے نا، کہ جس کی چوکھٹ اتنی لمبی ہے اس کا دروازہ کتنا لمبا ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ مکہ اور ہجر کا جو درمیانی فاصلہ ہے 1160 کلومیٹر، اور مکہ اور بصرہ کا درمیانی فاصلہ 1250 کلومیٹر۔ اور اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا یہ دو شہروں کے درمیان، یعنی اتنا بڑا جو ہے وہ دروازہ ہوگا، یعنی گویا کہ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کے درمیان ہے، اور وہ لوگ جو باب ایمن میں سے جائیں گے وہ بغیر کسی حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے، امام مسلم نے روایت کیا کہ بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے 70,000 لوگ بیک وقت باب ایمن سے داخل ہوں گے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا کہ آگے سے آگ والے گزر جائیں تو پیچھے والے پھر گزرے، نہیں، 70,000 لوگ باب ایمن میں سے بیک وقت جو ہے وہ داخل ہوں گے، یعنی میری امت کے 70,000 فرد۔ اور ایک راوی کہتے ہیں کہ ان کو یاد نہیں رہا، شاید یہ کہا تھا 70,000 کہا، یا پھر 7 لاکھ، یا پھر 7 لاکھ یہ کہا۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ آخری آدمی داخل نہ ہو جائے، بیک وقت ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو جنت کا تعارف جو ہے نا اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ پھر ان دروازوں سے داخل ہونے کے لیے جو ہے ہم تیاری کریں۔ اب یہ فرشتے جو ہیں ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے، ہر دروازے سے ان پر داخل ہو کر جنتی لوگوں کو کہیں گے کیا؟ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر قرآن جو ہے ایک خاص بات کو ایک عجیب انداز سے جو ہے وہ اس کو ایمفسائز کرتا ہے، اس کی تاکید کرتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، کہ اور وہ ہائی لائٹ کس طرح کرتا ہے کہ جب وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالی کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے اس پر فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے تو ان کو کیا کہیں گے، ان کو سلام کریں گے، اور خاص طور پر ان کی صبر کی خوبی جو ہے نا اس پر ان کو مبارکباد دیں گے کہ یہ جو جنت اور یہ جو فضل اور یہ جو کرم اور یہ جو کچھ تمہیں نصیب ہوا ہے دراصل یہ کیا ہے، بما صبر تم، جو تم نے صبر کیا۔ تو لوگوں دنیا کی پوری زندگی میں جو بھی نیک عمل کیے جاتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو صبر کا نام دے دیا کہ یہ صبر کا بدلہ ہے، جس کی وجہ سے فرشتے کہیں گے کہ تم جنت میں جو ہے وہ داخل ہوئے ہو. تو جنت جو ہے یہ جذبات کو کنٹرول کرنے سے ملتی ہے، یہ صبر کرنے سے ملتی ہے، یہ بدی کا جواب نیکی سے دینے سے ملتی ہے، یہ رب کی رضا کے لیے صبر کرنے سے ملتی ہے. تو یہاں پہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ بما فعلتم، جو کچھ تم نے کیا اس وجہ سے تمہیں جو ہے تم پر سلامتی ہے، فنعم عقبا الدار، اور کتنا اچھا ہے یہ تمہارا گھر، یہ جنت کا گھر یا آخرت کا گھر کتنا اچھا، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، خاص طور پہ صبر سے کیا. اور دنیا میں بھی وہ عورتیں جو صبر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے گھر کو جنت بنا دیتا ہے. کچھ سال گزر جاتے ہیں، ایک ابھی کسی کی کا نکاح ہوا اور شادی ہونے والی، مطلب رخصتی ہونے والی ہے، تو بچی مجھ سے کہنے لگی کہ اس کو اس کی خالہ نے یہ مشورہ دیا کہ بس پہلے 3 سال تم نے ایسے گزارنے ہیں گویا کہ تم جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ لڑکو ہی نہیں، یعنی تم گویا کہ ہو ہی نہیں نا، ہر بار لکڑی پتھر ہڈی سب کچھ ہضم، 3 سال تم نے ایسا نہیں کرنا. تو میں اس کو آگے سے ہنس کے کہنے لگی 3 سال نہیں 15 سال نا. پھر میں نے کہا کہ 15 سال نہیں پوری زندگی. تو 15 سال پہلے کیوں کہا؟ میں نے کہا یہ بچی اگر پوری زندگی کہا تو کہے گی لو جی ساری زندگی پھر صبر کرنا ہے نا. تو اصل میں نے جو بات اسے کہی اور جو میں اپنے آپ کو کہتی ہوں، میں کسی کو نہیں کہتی، میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ پوری زندگی اصل میں صبر کی زندگی ہے. شروع میں جب نئی نئی دلہن ہوتے ہیں، اب نئی نئی زندگی کے دن ہوتے ہیں، وہ صبر اور طرح کا ہوتا ہے. پھر جو جو وقت گزرتا ہے، جو جو دن ڈھلتے ہیں، جو جو جوانی ڈھلتی ہے، جو جو بچے آپ کے بڑے ہوتے ہیں، عورتیں سمجھتی ہیں کہ اب ہمارے دن بدل گئے، اب وہ ذرا بڑا اونچا بولنے لگتی ہیں، اپنے زمین پر ان کے قدم نہیں ٹکتے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اب یعنی ہم ہر ایک سے بدلہ لیں. نہیں، اب بھی صبر کرنا ہے. اب وہ جو نیکی کی تھی صبر کر کے، جو زبردستی ہو اللہ نے کرا لی ہم سے، جو ہم نے صبر کیا کیونکہ کمزور تھے نا، اب آپ جوان ہو گئے ہیں، اب آپ کے دن بدل گئے ہیں، اولاد آپ کی بڑی ہو گئی ہے، اب صبر کر نصبری کر کے اس نیکی کو ضائع نہیں کرنا، اب بھی صبر کرنا ہے. اور پھر جب آپ ساس بن جائیں تو اب بدلہ نہیں لینا، اب بھی صبر کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درخت آپ لگاؤ اور پھل کوئی اور کھائے. آپ کے ساتھ کسی نے جو سلوک کیا، ہمیں اس طرح کا ان کے ساتھ تو نہیں کرنا نا. اللہ آپ کو ہماری اللہ آپ کو آپ کی نیکی کا اور ہمیں ہماری نیکی کا سب کو جو ہے وہ بدلہ دے گا. اور مجھے یہ قرآن کی آیت بڑی ہی صحیح حقیقت لگتی ہے، واقعی زندگی اس کو پروف کرتی ہے کہ بغیر صبر کے لوگوں کچھ بھی نہیں ہے. سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہے جو تم نے صبر کیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلام جو ہے یہ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوا کریں گے اور سلام کریں گے، بعض لوگ کہتے ہیں اور صبح اور شام آیا کریں گے اور فرشتے جو ہیں وہ آ کر جنتی لوگوں کو سلام کیا کریں گے، جیسے کہ قرآن میں آتا بھی ہے سلام قولا من رب الرحیم، ان پر ان کے رب رحیم کی طرف سے جو ہے وہ سلام کیا جائے گا، سلام بھیجا جائے گا، ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ آپ ریسٹورینٹ میں ہوتے ہیں، اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 2 سٹار میں ہیں، 3 سٹار میں، 4 میں یا 5 میں، ہے نا. اور کیا ہوتا ہے کہ صبح شام صفائی والا آتا ہے، صبح کے وقت آپ کے لیے جو ہے وہ ناشتہ آپ کے اس کے اوپر آ جاتا ہے نا. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہوں نے ایک سائن بھی دیا ہوتا ہے، آپ آرام کر رہے ہیں اور آپ کو وہ تنگ نہ کریں، تو پھر وہ کہتے ہیں اس کو باہر لگا دیں. وہ اتنا بھی نہیں جاتے کہ نوک کر کے آپ کو آپ کے آرام کو خراب کیجیے، کیونکہ آپ نے پیسے دیے ہوتے ہیں نا، ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر شام یعنی دوپہر کا کھانا ہے اور بوفے سسٹم ہے، طرح طرح کے پھل ہے، طرح طرح کی ناشتہ ہی بوفے سسٹم ہے. اور آپ جا کے دیکھیں، جیم دیکھیں، جیلی دیکھیں، فروٹ چیزیں. اور ایک دفعہ ناشتہ کرنے کا مطلب ایک دفعہ ناشتے میں ہم تھے ایسے موقع پر، یعنی کئی دفعہ آپ کو کئی طرح کا اتفاق ہوتا ہے، کبھی آپ ناشتے میں، ابھی کبھی کھانے میں، تو میں لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی، بڑا مزہ آتا ہے ویسے مشاہدہ کرنے کا نا. تو ڈونٹ بھی وہ جو تھا، ڈونٹ نہیں وہ کیا اسی وقت جو بناتے ہیں پین کیک، کچھ لوگ آ کے اس وقت نا باقاعدہ وہ چیزیں لے کے انہوں نے پورا ریڈی رکھا، تو پین کیک بنا رہے تھے، کچھ سیریل لے رہے تھے، کچھ اپنا سینڈوچ بنا رہے تھے، کچھ وہ فروٹ جو تھے اس کے اوپر تھے، کچھ جوس پر تھے، کچھ کافی، کچھ چائے، یعنی ڈفرینٹ قسم کا تھا. اور میں سوچ رہی تھی یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اور اللہ کی جنت کیسی ہوگی نا, کیا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ اسی طرح بوفے سسٹم, وہ مجھے کل پرسوں کوئی عورت کہہ رہی تھی کہ 3 بجے سے پہلے پہلے اگر آپ اس میں داخل ہو جائیں تو اس کی قیمت اتنی ہے, 3 بجے کے بعد آپ داخل ہو جائیں تو پھر اس کی قیمت اتنی بن جاتی ہے. میں کہتی ہوں اس طرح کی چیزیں ہمیں دنیا کے لیے بڑی یاد رہتی ہیں, لیکن سلام علیکم, فرشتے ان پر سلامتی بھیجیں گے, بما صبرتم, جو تم نے دنیا کی زندگی میں صبر کیا. اور یعنی ہر وقت ان کو سلامتی وہ کریں گے, بھیجیں گے ان پر اللہ کی طرف سے سلام بھیجیں گے یا صبح و شام, اور ساتھ ہی پھر کہیں گے فنی عقبت دار, کتنا اچھا گھر ہے یہ تمہیں مل گیا, کتنا خوبصورت ہے, ارے کیسے تم نے یہاں پہ داخلہ لے لیا, اگر کیسے تمہارے پورے نمبر آ گئے, کیسے تمہیں یہ گھر تم نے بک کرا لیا, ارے ہم بھی آئے تھے, اچھا تمہارا اپنا ہو گیا ہمارا, فنی کتنا اچھا ہے یہ گھر, ارے کیسے تمہیں یہ امیگریشن مل گئی ہے نا, کیسے تمہیں یہ 2 سونے کے کنگن مل گئے, کیسے تم نے اپنی اولاد کو اتنا اچھا پڑھا لیا, نیما کیسے, کتنا اچھا ہے نا. دنیا میں حسرتیں کرتے ہیں نا, لیکن ماں پہ وہ فرشتے کہیں گے فن عقبتدار, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے جن کو یہ گھر جو ہے وہ ملے گا.